الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة بالدين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الصاحب روح البيان في تفسيره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ تمام بزرگوں کے اور حضرات کے سامنے سورہ تبارک 29 پارہ، اس کی پہلی دو آیت سورہ ملک کی پڑھنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ عجیب سورت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ اس کو پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا ٹائم بھی بتایا، شام کو، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد. یہ سورت الملک ہے اور سورت السجدہ ہے، الف لام میم، جو 21 پارے میں ہے. یہ دو سورت پڑھنے کا حکم بھی فرمایا، یعنی تاکید فرمائی ہے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں، اس لیے کہ یہ سورت عجیب ہے. اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہو، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گناہوں کی وجہ سے سزا ملنی ہو، اس سے بچانا ہو، ایک عجیب سورت ہے. اس کو فرض نماز کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کی تلاوت کی جائے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ گناہ کرتے رہو پھر سورت پڑھ لو، یہ بھی نہیں ہوتا کہ لڈو بھی کھاؤ اور اوپر سے شوگر کی دوا بھی پی لو، یہ بھی نہیں چلے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے آپ کی حفاظت بھی کرو، اتنا زیادہ میٹھا بھی نہ کھاؤ کہ شوگر بڑھ جائے اور اوپر سے دوا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بھی، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ آئندہ آنے والی جو ہماری قبر کی زندگی ہے، اس میں اور قیامت میں اللہ تو ہماری حفاظت کر لینا. یہ بہت بڑی، اس لیے کہ دنیا تو ویسے بھی گزر جائے گی. میرے پڑوس میں میری بیوی سوئی ہوئی ہے، اگر رات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، کچھ آواز آئی، کچھ ہو گیا، تو میں اس کو پہلے اٹھاؤں گا. مجھے کوئی درد شروع ہو گیا تو میں اس کو پہلے اٹھاؤں گا، اپنے بیٹے کو اٹھاؤں گا، اپنے بھائی کو اٹھاؤں گا، لیکن قبر میں کس کو اٹھائیں گے؟ وہاں تو کوئی نہیں سوائے ہمارے اچھے اعمال کے. اور یہ صورتیں ہیں جو قبر میں بھی، وہ خود صورت کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے اس آدمی کے پاس تو یہ صورت کہتی ہے، یہ صورت بولے گی اس کے لیے قبر میں کہ یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور تیرے حبیب نے فرمایا، تیرا حبیب جو کہتا بالکل بات سچی ہوتی ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کر لے قبر کے عذاب سے. اور اسی پر بس نہیں، اگر تو حفاظت نہیں کرنا چاہتا، عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اور سورہ تبارک تو اللہ کی صفت ہے، بولا ہوا الفاظ ہے، کبھی بھی اللہ سے اپنی صفت الگ نہیں ہو سکتی ہے، بظاہر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوگی، اور اس کے اوپر سزا ہونے والی ہو، عذاب ہونے والا ہو، یہ صورت آ کر کہے گی اس کو سزا نہ دیجیے۔ دو چیز ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیتا، ایک سورۃ الملک اور الف لام میم سجدہ، یہ جو سورہ سجدہ جو ہے 21 پارے میں، یہ دو سورت ضرور پڑھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں تھی، بٹ ہی واز ریڈنگ آلسو ایوری ڈے، ہی یوز ٹو ریسائٹ دس ٹو سورہ ایوری ڈے، سورۃ الملک اینڈ سورۃ سجدہ، ہم اس کو ضرور پڑھیں، کبھی نہ سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ کے سوچائیں۔ اور دوسری چیز، اگر کسی کا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ انتقال ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ اگر اس کے ماں باپ کو سزا ہونے والی ہو تو بچہ کہے گا کہ اگر تو میرے ماں باپ کو سزا دینا چاہتا ہے، جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دے جہنم میں، میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیجو، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کر لے گا نابالغ بچے کی۔ یہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پہلے تو دعا کرو اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان کی موت۔ اسی آیت میں اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم نے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے تم کو رکھا ہے موت اور زندگی کے درمیان میں، زندگی اس لیے دی کہ تم نے ایک اعمال کرو، اور موت تمہاری لگام ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو انسان کیا اور کیا اور کیا کرتا، کہاں سے کہاں گزر جاتا اللہ کی نافرمانی میں۔ تو اللہ نے زندگی دی اور اس کی لگام موت کو بنایا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ، ماں، بہن، بھائی، دادا، پردادا کا جنازہ دفن کیا ہے، ایک دن تمہاری بھی باری آنے والی ہے، یہ موت رکھی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے موت کو چھپایا ہے، بتلایا نہیں کہ کل تمہاری موت آئے گی یا دسمبر کی فلاں تاریخ کو آئے گی، ورنہ یہ کیا کرے گا، موت آنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ موت آنے سے پہلے ڈاکٹر اگر کہہ دے گا تمہیں کینسر ہے، دیکھو اس کی حالت دیکھو، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس نے گویا کہ، اور ایسا سکھج ہو جاتا ہے۔ اور ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا کہ وہ اتنا موٹا تھا، کوئی دوائی اس کو کام نہیں آتی تھی، کوئی دوائی نہیں، نو میڈیکیشن واز ہیلپنگ ہم۔ تو ایک مرتبہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، نو بڈی کوڈ ہیلپ ہم۔ ایک مرتبہ ایک طبیب آیا اور آنے کے بعد کہا، بادشاہ صاحب میں طبیب بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نجوم بھی میں جانتا ہوں تمہارے لیے، نعوذ باللہ۔ کہا کیا جانتے ہو؟ کہا یہ جانتا ہوں کہ 40 دن میں تمہاری موت آ جائے گی۔ بس یہ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ 40 دن میں تیری موت آ جائے گی۔ اب اس کو تو فکر لگ گئی، 40 days از گوئنگ ٹو ڈائی انڈر 40 days۔ اچھا، تو آج کھانا چھوڑا، کل چھوڑا، پرسوں چھوڑا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، اللہ توبہ، سب کچھ کرنا اس نے شروع کر دیا، اور 40 دن آنے سے پہلے تو ایسا ہو گیا، ہوا پتلا سا، بالکل موٹا تھا، موت کے در سے بالکل پتلا سا ہو گیا۔ اب 40 دن کے بعد اس نے کہا، اس طبیب کو بلاؤ، 40 دن ہو گئے میری موت نہیں آئی، یہ جھوٹا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ طبیب کو بلایا گیا، اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، بادشاہ صاحب، میں تو طبیب ہوں، نجومی نہیں ہوں، لیکن تم پر کوئی دوا کام نہیں کرتی تھی، تو میں نے ایک صورت ایسی اختیار کی کہ آپ کو موت کا بتلا دیا کہ 40 دن میں آپ کی موت آئے گی، دیکھو آپ کی حالت کتنی اچھی ہو گئی، آپ ٹھیک ہو گئے، پتلے ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، چلو ایک طرف سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، چھوڑ دو اس کو۔ تو موت کا، اگر یہ تو اللہ کا بھرپورا انعام ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے موت بتلائی نہیں، کب آنے والی ہے، خلق الموت والحیات، اس نے پیدا ضرور کیا زندگی اور موت کو، لیکن کہا نہیں کہ فلاں دن میں آئے گی، فلاں تاریخ میں آئے گی، فلاں مہینے میں آئے گی، ورنہ پھر ہم کیا کرتے، مرنے سے پہلے ہی مر جاتے، وہ کوئی مر جاتا اس کو دفن نہیں کرتے، اپنی فکر میں لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے، اگر تم اس کو جان لو تو تم بستروں چھوڑ کر، اپنے میٹرسوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ۔ If you come to know about the life of the قبر, life of the hereafter, خطرناک۔ تو اس آیت میں میں نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں ایمان کی موت نصیب فرمائے، ہاں کلمے والی موت نصیب فرمائے، امین کہو۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ذہن میں ابھی، بہت عجیب، حضرت فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کلمے کی تلقین کی جاتی ہے نا، لکینو موتاکم، کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، پڑھایا نہیں جاتا ہے، تلقین، تم پڑھو تمہارے دیکھے دیکھے وہ پڑھے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کون سا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کلمۃ الایمان ہے یا کلمۃ الذکر ہے؟ کوشچن رائز، یہ کلمۃ الایمان ہے یا کلمۃ الذکر ہے؟ اگر کلمۃ الایمان ہے تو یہ تو مومن تھا، یہ تو اسلام پر رہا، 50 سال کی زندگی، 7 سال کی زندگی، 80 ایئرز کی زندگی یہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور کلمے کے مطابق زندگی گزارتا رہا، کون سا کلمہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے ابھی؟ اور روایت میں آتا ہے سکرات کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی کافر غیر مسلم سکرات میں کلمہ پڑھایا جائے اس کا ایمان قبول نہیں ہو، فرعون کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اس کا ایمان، تو پھر کون سا کلمہ ہے یہ اس کو پڑھایا جاتا ہے؟ کون سی کلمے کی تلقین کی جاتی ہے؟ کون سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے؟ علامہ انور شاہ صاحب، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے اکابرین کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب ندوی فرماتے ہیں، اگر تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھنا ہو سنت کے مطابق، آؤ ہمارے اکابرین کی زندگی پڑھو، تمہارے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں دین گزارنے کا طریقہ آئے گا، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتلایا ہے، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتلایا ہے۔ میں نے اس دن وہاں سنایا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں بڑی طبیعت ان کی ہو گئی، بیمار بہت تھے، تو اعتکاف میں رمضان کے 10 دن بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ بہت مشکل تھا آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، تو آپ بیمار زیادہ رہتے تھے، تو لوگوں نے، مریدوں نے، علماء نے کہا حضرت آپ تشریف لے آئے آخری 10 دن، ہم آپ کے لیے بیڈ کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے بیڈ کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ مسجد کے کونے میں بیڈ رکھ دیتے ہیں آپ کے لیے اور اس پر آرام فرمائیے تاکہ لوگ آپ سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت نے فرمایا میں ابھی جواب نہیں دوں گا، جب میرا مفتی آ جائے اس کو مسئلہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ اور حضرت کا مفتی کون ہے؟ حضرت ہی کا مرید ہے، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، وہ آئیں گے میں بتاؤں گا۔ وہ کہاں مولانا زکریا صاحب کا علم، اوجز المسالک تو دیکھو، لیکن کیسا توازو ہے، دیکھو میرا مفتی آ جائے نا اس کو مسئلہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ اب حضرت مفتی محمود الحسن صاحب بھی ہر سال وہاں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جا کر وہاں بیٹھتے تھے اعتکاف میں 10 دن کے لیے، تو 18ویں روزے کو وہاں پہنچ گئے، کہا مفتی صاحب سے کہا ادھر آؤ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ حضرت؟ بیٹھ گئے، مسئلہ پوچھا کہ کیا میرے لیے مسجد میں بیج رکھنا جائز ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے کہا حالانکہ مرید ہے، حضرت کے خلیفہ ہے، مرید، فرمایا بالکل جائز نہیں۔ کیا فرمایا؟ بالکل جائز نہیں۔ سب لوگوں نے سن لیا، بھائی یوں کہا، جتنے بھی علماء بیٹھے ہو حضرت کی خانقاہ میں تو علماء ہی ہوتے تھے، بس سن لیا آپ نے، میرے مفتی نے منع کر دیا، اب میرے لیے بیج لانا جائز نہیں تو میں نہیں بیٹھوں گا، چونکہ زمین پر مشکل تھا حضرت کے لیے۔ تو سب لوگ بعد میں چلے گئے، اس کے بعد آدھے ایک گھنٹے کے بعد حضرت نے مفتی صاحب سے پوچھا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی لائی گئی اور بیہقی کی روایت کے مطابق کچھ آپ کے لیے بچھونا لایا گیا، تو کیوں نہ لایا جائے میرے لیے؟ تو مفتی صاحب نے کہا بات آپ کی بالکل سچی ہے، بالکل سچی ہے کہ لانا، چونکہ آپ مجبور ہیں، آپ بیمار ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن وہ تو صحابہ تھے سمجھنے والے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ، وہ سمجھتے تھے۔ یہاں آپ کی خانقاہ میں اطراف سے لوگ آئیں گے، وہ کہاں سمجھیں گے؟ ہاؤ دے گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ؟ وہ تو پھر آپ کے یہ آپ کی یہ شکل لے کر جائیں گے، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو پھر وہ مسجدوں میں خود بھی میٹرو سے لے کر آ جائیں گے، بڑے بڑے بیج لے کر آ جائیں گے، یہ تو پھر ایک ہوٹل بن جائے گی، اور کوئی ادھر سے میٹرس لائے گا، کوئی ادھر سے، اس لیے میں نے منع کیا ہے حالات کو سامنے رکھ کر۔ دیکھو کتنی لمبی سوچ تھی حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی، تو اکابرین کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنا چاہتا ہو، آؤ اکابر دیوبند کی زندگی کو پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت نے پھر مولانا علامہ انور شاہ صاحب نے کہا، اگر کلمت الایمان ہے تو مرتے وقت تو کلمے کی تلقین صحیح نہیں ہے، کیسے تلقین کی جا رہی ہے؟ اور ویسے دیکھا جائے تو زندگی بھر یہ ایمان ہی پر رہا ہے، تو یہاں کون سا کلمہ پڑھایا جا رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہاں کلمۃ الایمان نہیں ہے، اسی لیے تو جو بھی اللہ کی تعریف کا کلمہ پڑھ کر انسان چلا جائے وہ ایمان پر اس کی موت آ گئی، یعنی وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رفیق العالی کہا، اے اللہ میں تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کسی نے ایک سبحان اللہ، کسی نے الحمدللہ، کتابیں بھری پڑی ہیں، آخری وقت میں کوئی سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت مولانا زکریا صاحب پوری آخر تک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے یہاں کلمۃ الذکر ہے، علامہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کلمۃ الایمان نہیں ہے، ورنہ سکرات میں کوئی کلمۃ الایمان قبول نہیں ہوتا ہے، یہاں کلمۃ الذکر ہے۔ اور کلمۃ الذکر کے بعد یہ مستحب ہے، ذکر کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں۔ اگر نہ پڑھیں، مسئلہ کتنا حل کر دیا، آئی سی یو میں 10-10 دن تک، 50-50 دن تک وہ کووڈ کا پیشنٹ آئی سی یو میں رہا، اور وہ قریب میں کسی کو جانے بھی نہیں دیتے تھے، کس نے تلقین کی ان کی بتاؤ؟ کس نے تلقین کی؟ وہ تو ویسے ہی چلے گئے آئی سی یو سے، تو کیا وہ کفر پر مرے؟ حضرت نے، حضرت کی اس بات کے اوپر ایک تسلی ہو گئی مسلمانوں کو کہ یہ تو مسلمان تھا، یہ تو ایمان والا تھا، اخیر میں بغیر ذکر کے چلا گیا، اور ذکر مستحب ہے، اس کی موت ایمان ہی پر آئی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کی بات بڑی اچھی، تو میں کہہ رہا تھا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ملک، یہ حکومت، یہ دنیا اس بابرکت ذات کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں، سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ میرے ساتھ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اسی نے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکومت پر بٹھا دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہزاروں ہزارے لوگوں کے واقعات سنے، یہ بادشاہ بنا 5 دن میں اس کو اتار دیا گیا، یہ بنا اس کو 5 دن میں اس کو نکال دیا گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور عزت دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ، اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ آپ نے نہیں سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تائف کا واقعہ، بڑا لمبا ہے، فضائل اعمال میں، فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، میں یہ واقعہ کے بارے میں بھی سنا دوں۔ ایک مرتبہ میں عربی ڈوم یا سوم میں تھا، نڑیات میں احمد آباد کے قریب میں تراوی سنانے کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا، پوری جماعت مسجد تھی وہ بریلوی، اس میں سے آدھے بریلوی تھے، انہوں نے مجھے کہا، وہ ہمارے دوسرے حضرات، کہا بھائی کوئی ہمارے حضرت کی کوئی کتاب کی تعلیم کرو، اف یو ہیو سم کتاب یو مسٹ ڈو تعلیم۔ تو آفٹر تراوی میں بیٹھ کر کے فضائل، اس وقت اس کا نام تھا تبلیغ نصاب نام تھا اس کا، فضائل عمل تو بعد میں ہوا، میں بات کر رہا ہوں، میں بھی 82 کی 83 کی بات کر رہا ہوں، تبلیغ نصاب نام تھا، میں نے تو اس میں سے یہ واقعہ پڑھا، اور اس نے کہا یہ تو چمبوڑیے کی کتاب ہے، ہماری نہیں ہے یہ دس نو کتاب، دس سمبری ایلس کتاب، یو مولویز کتاب، اوا مولویز کتاب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سوری میں میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن کل لے آؤں گا، اب میرے پاس دوسری تو کوئی کتاب تھی نہیں، یہی کتاب تھی، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے شروع کے 2 پنے پھاڑ دیے اور اخیر کے بھی پھاڑ دیے، اور پھر میں نے کھولا فضائل درود، اسی فضائل اعمال میں ہے فضائل، اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ہاں یہ ہماری کتاب ہے، اسی کو پڑھا کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ وہی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے پنے صرف پھاڑے ہیں، ورنہ کتاب تو وہی ہے، ہمارے اکابرین نے کیا کیا باتیں لکھی، تم نے، تمہارے علماء نے تمہیں سمجھایا نہیں ہے کہ درود کیا، ہم تو اتنا زیادہ درود، اس لیے کہ درود پڑھے بغیر تو نماز کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات معلوم ہے نا، ان کے یہاں درود ابراہیم التحیات کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیں میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں اگر کوئی ان کا ساتھ نہ دے میں یونس ان کے ساتھ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے اور آپ کو نماز ملی ہے, اور ہم درود ابراہیم کو چھوڑ دیں نماز میں تو ہم سے بڑے بیوقوف کون ہے؟ کہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ درود ابراہیم پڑھنا واجب ہے. یعنی اس طریقے سے محبت اور پیار میں شیخ فرماتے تھے کہ یہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں ہم ہر روز, اور ہم کہ تم درود نہیں پڑھتے. میں نے کہا بھائی یہ وہی واللہ اس زمانے سے لے کر آج تک وہاں جماعتوں کا آنا شروع ہو گیا, تبلیغ یعنی یہ تعلیم کرنا شروع ہوا ہے. ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ وہ چار رکعت کے بعد جو دعا ہے نا وہ زور 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 سے پڑھتے تھے سارے مل کر ہر چار رکعت کے بعد. میں نے کہا ابھی تو میں جب انڈیا سے گیا ہوا تھا, فرام انڈیا ٹو ساؤتھ افریقہ واٹ ہیپن, میں نے کہا لوگوں نے مجھے کہا ایسا ہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا علاج میرے پاس ہے اور میں گنیت الطالبین میرے پاس تھی. یہ کس کی ہے بھائی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس کے بارے میں بھی اختلاف بہت ہے. تو یہ کتاب لے کر میں مسجد میں چلا گیا اردو والی, اور میں نے اس صفحے کو کھول دیا چونکہ آج پہلا دن ہے تراوی شروع ہوگی. میں نے کہا ان کا پھر آپریشن کرنا چاہیے تراوی شروع ہونے سے پہلے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. میں نے کہا یہ کتاب دیکھو نام کیا ہے, غنیت الطالبین. میں نے کہا راوی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. یہ میرے بھی شیخ, آپ کے بھی شیخ, سارے شیخوں کے شیخ, شیخ الشیوخ ہے. آپ اس کو تو مانتے ہی تھے, وہ تو غوث اعظم کے سب کچھ ہم کہتے غوث اعظم. میں نے کہا سنو میں چیپٹر کھولتا ہوں کہ تراوی کا, اور اس میں حضرت نے چار رکعت کے بعد کا جو مسئلہ لکھا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو یہاں آ کے پڑھ لیا جائے. میں نے کھولا, میں نے وہ پورا پڑھا اور ان کو بتلایا. حضرت کہتے ہیں ہر چار رکعت کے بعد اے دعا پڑھنا آہستہ پڑھنا مستحب ہے. کیا لکھا ہے؟ آہستہ پڑھنا مستحب ہے, زور سے پڑھنا بدعت ہے, آہستہ پڑھو. تو بس میں نے کہا تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے حضرت کو اپنا شیخ؟ سب نے مل کر کہا ہاں ہاں, ہمیں معلوم نہیں تھا. میں نے کہا آج سے سب آہستہ آہستہ پڑھو جو بھی کچھ پڑھنا ہے سب. اس وقت سے وہ دعا بند ہوئی, وہ بند ہوئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو بعض چیزیں مصلحت سے بتلائی جاتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وقت تو ہو گیا, طائف کا واقعہ میں سنانے والا تھا. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اس پر عزت کیسے اللہ دیتا ہے, کتنے وہاں انہوں نے ذلیل کیا طائف میں, لیکن راستے میں واپسی میں کتنی عزت ملی. پہلے تو ان کو انگور کھلایا گیا, پانی پلایا گیا, اور پھر آگے تشریف لائے. وہ زید کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جوتے چپک گئے تھے خون کے ساتھ جیسے گونڈ لگی ہو, ہم کو نکالنا پڑا, اتنے زیادہ پتھر مارے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ نے عزت ایسی دی ایسی دی. آئے راستے میں فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ نے فرمایا تیری بات اگر انسان نہیں سنتا ہے میں جناتوں کو بھیجتا ہوں, جو ایسی مخلوق ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. سارے جنات آ گئے, قرآن سن کر سارے مسلمان بن گئے, اور ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا. پھر گھر پر آئے کیا ہوا, وہ سوئے ہوئے, وہاں سے ان کو اٹھایا, کہاں لے گئے؟ عزت دینے کے لیے 124,000 انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں آپ کی ویلکم میں, اور پھر نماز پڑھائی, سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, پھر اوپر لے جایا گیا اتنا قریب اللہ کے کہ وہاں جبرائیل بھی نہ جا سکا. فکان قاب قوسین او ادنا. ایک روایت اور سناتا لیکن روایت ساری ذہن میں آ رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اتنے قریب ہوئے اللہ کے کہ مارے خوشی کے یتحلل وجہ, ان کا چہرہ اتنا خوشی سے تھا. وہ پوری لمبی روایت ہے. یہودی نے سوال کیا سب سے اچھی زمین کون سی ہے دنیا میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے معلوم نہیں, جبرائیل آئیں گے میں بتاؤں گا. خیر اس پر ایک پوری روایت ہے. مجھے ایک بات بتانی ہے, اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا. تم سب چاہتے ہیں نا ہر چیز تمہاری اچھی ہو, کپڑے اچھے ہو, کھانا اچھا ہو, کام والا اچھا ہو, دکان اچھی ہو, گھر اچھا ہو, صوفہ اچھا. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ Everybody like that, everything better, beautiful. اللہ بھی کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَن, میں بھی تمہارے اچھے عمل کو چاہتا ہوں. کیسے بھائی؟ اچھے اعمال, تمہارے سجدے اپ اینڈ ڈاؤن کس دی گراؤنڈ رن ٹو ٹاؤن والا نہیں, رن ٹو پاؤن والا نہیں, اچھی طرح نماز اور اچھے اعمال اگر بنانے ہو تو صرف ایک زندگی ہے, وہ زندگی کس کی ہے بھائی؟ رحمتیں نہیں بول رہے آپ صلی اللہ ہو. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی شروع میں, آئی بات سمجھ کے اندر میں, کہ سب سے اچھی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اور اسی سے ہم اچھے اعمال بنا سکتے ہیں سنت کے مطابق. اللہ عمل کی توفیق عطا. واہ خدا
اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله بعد كل شيء هو الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعاد كريك بر رؤوف رحيم أستغفر إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الصحابة والتابعين التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا ونساءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى من أعداء الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Complete the surface, straighten yourself, please. If there is place on your right side, left side, complete, please. Jazakallah khair. Complete the first sub, second sub, then third sub, please. If it's surface, complete, inshallah. Namaz will accept, inshallah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله ایک اعلان ہے انشاءاللہ 11 جون بروز ہفتہ ظہر کی نماز سے لے کر 12 جون اتوار کی ظہر تک مسجد ابو بکر بریڈفورڈ میں پورے شہر کا اجتماع رکھا گیا ہے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں تشریف لے جائیں, وہاں رات گزاریں انشاءاللہ. ضرور بڑے بڑے علماء کرام کی باتوں سے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرماویں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول فرماویں انشاءاللہ. دا جور از ٹیکنگ پلیس فرام 11 جون ٹل 12 جون ان مسجد ابو بکر آفٹر ظہر, فرام سٹرڈے آفٹر ظہر ٹل سنڈے آفٹر ظہر انشاءاللہ. Humble request all the brothers, please participate in this gathering, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma laka alhamdu kama anta ahlu. Salli ala sayyidina Muhammad kama anta ahlu. Waf'al bina ma anta ahlu. Fa innaka anta ahlu attaqwa wa ahlu al-maghfira. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تعذبنا, اللهم لا تعذبنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. عافنا قبل ذلك, عافنا قبل ذلك. اللهم استرنا فوق الأرض, اللهم استرنا تحت الأرض, اللهم استرنا إليك يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم, اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا بفضلك وكرمك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله.